أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی فرماتا ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. معزز خواتین و حضرات، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے قرآن کے فیوز و برکات. قرآن کریم بڑی عزت و عظمت کی حامل کتاب ہے. اس کے فضائل و مناقب، اس کے شرف و بزرگی اور اس کے فیوز و برکات اتنے بے حد و حساب ہیں کہ بندہ اگر ساری زندگی ان کا ذکر کرتا رہے تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے اور میرے رب کے کلمات اس کے ذریعے سے لکھے جائیں تو وہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی قبل اس سے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، خواہ ایسا ہی ایک اور سمندر سیاہی کا ہم لے آئیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حدیث قدسی ہے. قرآن کریم کو دنیا کی تمام کتابوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی اللہ تعالیٰ کو پوری مخلوق پر. جس ہستی پر قرآن نازل ہوا وہ امام الانبیاء اور خیر البشر کے مقام بلند پر فائز ہیں. جس امت کی طرف قرآن بھیجا گیا وہ خیر امت قرار پائی. جس مہینے میں اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی وہ رمضان المبارک اور شہر عظیم بن گیا. جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کا اعزاز پا کر ہزار مہینوں سے افضل و بہتر ہو گئی. جن شہروں میں قرآن کریم اترا وہ حرمین شریفین کے مقدس اعزاز سے نوازے گئے. جن حجروں میں اس کتاب کی وحی نازل ہوئی وہ حجر خیر و برکت کا منبع و سرچشمہ قرار پائے. جس زبان میں کلام اللہ شریف نازل ہوا وہ 14 صدیوں گزرنے کے بعد بھی دنیا کی واحد زندہ زبان ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی، بلکہ یہی جنتیوں کی زبان بھی ہوگی. قرآن کے لانے والے فرشتے کو روح الامین اور فرشتوں کا سردار ہونے کا شرف حاصل ہے. قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا بہترین انسان قرار دیا۔ جو قرآن کریم پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی حضور نے فرمایا کہ دنیا کے سورج سے زیادہ روشن ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالی کچھ لوگوں کو سربلند و سرفراز کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن پڑھتے، سیکھتے، سمجھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سربلندی اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ قرآن عظیم دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہو خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی تم دنیا کے خزانے جمع کرتے ہو، قرآن ان سب سے بہتر اور افضل ہے۔ جس قوم کی طرف الہدا کے پیغام کو بھیجا گیا، وہ گمنام بدھوں اور چرواہوں سے دنیا کی رہبری اور امامت کے منصب عظیم کی مالک بن گئی۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، اب مسلمان کہاں وہ اگلے زمانے والے، گردنیں قیصر و کسرا کی جھکانے والے، بات کیا تھی نہ ایران سے نہ روما سے دبے، وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جنہیں کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، جنہیں کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ یہ تھی ان لوگوں کی شان جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس پہ عمل کیا اور اس کے پیغام کو اللہ کے بندو تک پہنچایا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح خوش الہانی کے ساتھ پڑھے جانے والے قرآن پر۔ ترمذی اور دارمی کی ایک طویل حدیث ہے جس کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جن میں قرآن کریم کی عظمت اور اس کی فضیلت اور برکت کا ذکر ہے۔ حضرت حارث آور رضی اللہ تعالی عنہ اس طویل حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ان قریب ایک فتنہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اس فتنہ سے نجات کس طرح حاصل ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب کے ذریعے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس متکبر نے اس کو چھوڑا اللہ اس کو ہلاک کر دے گا، اور جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت تلاش کی وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہ نصیحت اور حکمت ہے اور سیدھی راہ ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے علماء سیر نہیں ہوتے اور اس کو بار بار پڑھنے سے اس کا مزہ پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے، جنات بھی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو کہا، قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به، جس نے اس قرآن کے مطابق عمل کیا وہ ثواب پائے گا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس کی طرف بلایا وہ ہدایت پا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں قرآن عظیم الشان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے اوپر غور و فکر کریں اور اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس قرآن کے سوا کوئی انسان کہیں اور سے ہدایت تلاش کرے گا، کسی اور چیز سے رہنمائی حاصل کرے گا، تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور یہ مضبوط رسی ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب باہم مل کر اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کے ذریعے سے ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قائم ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ایسی مضبوط رسی اور مضبوط سہارا ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں۔ گویا بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ اگر جڑ سکتا ہے، قائم ہو سکتا ہے اور مضبوط ہو سکتا ہے تو اس کا واسطہ اور ذریعہ اللہ کی یہ رسی قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک چیز آئی ہے، یعنی قرآن مجید، جس میں عمدہ نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس انعام اور رحمت یعنی قرآن مجید کے ملنے پر وہ خوشیاں منائیں کہ یہ قرآن مجید اس دنیا کے مال و متاع سے بہت بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ مومنین کے لیے باعث رحمت بھی ہے اور ان کے لیے تمام امراض سے شفا کا ذریعہ بھی ہے، یہ ایک بہترین نصیحت بھی ہے، اور یہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے جو دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو قرآن مجید جیسی دولت عطا ہوئی پھر بھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کسی اور کو اس سے بڑھ کر نعمت ملی ہے، اس نے قرآن کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا۔ امام حسن البنا رحمت اللہ علیہ اور اخوان المسلمون کے کارکنان کے بارے میں میں نے پڑھا اور سنا ہے کہ ہمیشہ اپنے پاس قرآن کریم رکھا کرتے تھے، اور جس وقت بھی ان کو فرصت اور فراغت حاصل ہوتی قرآن کھول کر بیٹھ جاتے اور اللہ کی کتاب کو پڑھتے، اس کے اوپر غور و تدبر کرتے، اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرتے اور اس کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے۔ ایک شاعر کہتا ہے، یاران عجب انداز دو رنگی دارند، یاران عجب انداز دو رنگی دارند، مصحف ببغل دین فرنگی دارند۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، جیسے شاعر کہتا ہے کہ یار لوگوں کے بڑے عجیب و غریب انداز ہیں کہ ان کے پاس مصحف اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے بغل میں موجود ہے، لیکن ان کا طرز زندگی فرنگیوں والا ہے۔ آج اللہ کی یہ کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، قرآن خوانیاں بھی ہوتی ہیں، رمضان المبارک میں ختم قرآن بھی ہوتا ہے، لیکن طرز زندگی اور ہمارا عمل اور ہمارے کردار اور ہمارے رسم و رواج فرنگیوں والے، یہود و نصارہ والے، ہندوؤں والے ہیں۔ ہم نے اس قرآن کی بنیاد پہ جو تہذیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، ہم اس سے دور ہو گئے ہیں۔ آج صحابہ کرام کی طرح ہمارے گھروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کی تلاوت کی آوازیں نہیں آتی، آج ہمارے گھروں، ہماری گاڑیوں سے انگلش میوزیم اور میوزک اور دوسری قسم کی آوازیں آتی ہیں، گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں، ڈول تماشے کی آوازیں آتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور بزرگان دین امام حسن البنا اور اخوان المسلمون کے قائدین کی طرح ہماری جیبوں میں قرآن کریم نہیں بلکہ سگریٹ کی پیکٹیں پڑی ہوئی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گیا ہے اور ہم دن رات اسی کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے، اس کی طرف رغبت کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری اصل محسن کتاب یہی قرآن کریم ہے، اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے، تاریکیوں سے روشنی میں لے آئی ہے، ایسا چراغ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ زندگی کے جس معاملے کی طرف نظر ڈالتا ہوں حقیقت اس طرح برملا دکھائی دیتی ہے کہ گویا اس پر کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ میرے لیے یہ قرآن شاہ کلید یعنی ماسٹر کی ہے، مسائل حیات کے جس قفل پر اسے لگاتا ہوں وہ کھل جاتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ نے زندگی میں بے شمار کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، آپ کی زندگی کے اوپر سب سے زیادہ اثر کون سی کتاب نے ڈالا؟ تو آپ نے برملا جواب دیا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا، اور اسے پڑھنے کے بعد اب کسی اور فلسفے کو پڑھنے سے میں بے نیاز ہو گیا ہوں۔ یہی بات ہے جو مکے کے اس شاعر نے کہی تھی جس کا نام لبید تھا اور بڑا مشہور شاعر تھا، جب اسلام قبول کرتا ہے اور شاعری چھوڑ دیتا ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ لبید کیا ہو گیا، شعر و شاعری کیوں ترک کر دی؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ قرآن کے بعد پھر کسی شعر و شاعری کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ قرآن کریم اور اس کا علم کتنا بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ثقیف کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وفد کے کم سن فرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی العاص کو سواریوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو پھر حضرت عثمان ملاقات کے لیے تشریف لائے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی گہری سمجھ عطا کر دے اور دین کے علم سے نوازے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا کہا، ذرا اپنی بات دہراؤ۔ میں نے اپنی بات دہرائی، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے وہ چیز مانگی ہے جو تمہارے ساتھیوں میں سے کسی نے نہیں مانگی، جاؤ تم ان کے امیر ہو اور اپنی قوم کے ان تمام آدمیوں کے امیر ہو جو تمہارے پاس آئیں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے وفد میں اس شخص کو، اس وفد کا بھی اور اس کی قوم کا بھی امیر مقرر کر دیا، جو اگرچہ عمر کے لحاظ سے بہت کم تھا لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی دعا کی استدعا کی جس سے قرآن کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، دین کے علم کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی قوم پر امیر مقرر کر دیتے ہیں، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کسی انسان کا مرتبہ اور مقام قرآن کی بنیاد پہ اس کا تعین ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ جل شانہ کی رضا کو نظر انداز کر کے محض دنیاوی غرض کے لیے علم حاصل کرتا ہے وہ قیامت میں جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ ابو داود کی یہ روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا تعلیم فرمائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ نے امت کو یہ تعلیم دی اور خود بھی یہ دعا اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ علم نافع وہ علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ آدمی اپنی حیثیت، اپنے مرتبے اور اپنی مقام اور اپنے مقصد حیات کو پہچان سکے، اور وہ علم قرآن و سنت کا علم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں صحابہ کرام کے درجات کا تعین کس بنیاد پہ ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی یہ روایت ہے کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہو، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں وفات سے قبل اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے مسلے پہ اپنی جگہ کھڑا کیا، جنہوں نے دین کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں اور جو دین کا سب سے زیادہ فہم رکھنے والے تھے، اور جو قرآن کریم پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں پہ قابو نہ رکھتے تھے اور زار و قطار رویا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جگہ امامت کے مسلے پہ کھڑا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین صحابہ میں سے ضعیف لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہم ننگا ہونے کے سبب ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر پردہ کرتے تھے، یعنی ان صحابہ اکرام کے پاس اپنا ستر ڈانپنے کے لیے بھی کپڑا کافی نہ تھا۔ ہم میں سے ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور السلام علیکم فرمایا. پوچھا کیا کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا قرآن سن رہے تھے. فرمایا سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیے جن کے متعلق مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے نفس کو ان کے ساتھ روکے رکھوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے اور ہمیں ہلکا بنانے کا اشارہ فرمایا. صحابہ کرام نے اپنے رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے ضعیف گروہ خوش ہو جاؤ، قیامت کے دن تمہارے لیے نور کامل کی بشارت ہے. یہ بشارت کن لوگوں کو دی جا رہی ہے؟ جن کے پاس ستر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور ایک دوسرے کی اوٹ میں ہو کر ستر پوشی کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ ان کی محبت کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اسے سن رہے ہیں، ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، قرآن سیکھنے کی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور کامل کی بشارت ہے، اور فرمایا تم اغنیا سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ آدھا دن 500 برس کا ہوگا. سبحان اللہ، یہ فقر و فاقہ، یہ تنگ دستی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے مجھے آپ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا ذرا دوبارہ اپنی بات کو دہراؤ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے غربت اس کی طرف اس طرح دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی ہے جس طرح پانی ڈیلوان کی طرف بڑھتا ہے، تو پھر تم غربت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. تو یہ فقر و فاقہ، یہ تنگ دستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے. یہ عیب نہیں ہے، عیب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو چھوڑ دیں، اس سے دور ہو جائیں، خواہ ہمارے پاس کوٹھیوں اور بنگلے ہوں، کاریں ہوں، جائیدادیں ہوں، لیکن اگر ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب نعمتیں ہیں انسانوں پر، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احسانات کو نہیں گنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے احسان کا قرآن میں ذکر کیا ہے. ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. کیا احسان کیا ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ انہی میں سے ان کی طرف ایک رسول بھیجا. یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیات ان پر پڑھتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان آیات کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس گمراہی سے نکال کر ان کو نور ہدایت کی طرف اپنے رسول کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے لایا. اللہ نے رسول کی بعثت کو اور قرآن کریم کے نزول کو اور قرآن کی آیات کی تلاوت کو اور اس کے ذریعے سے تزکیہ کو اور اس کے ذریعے سے کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کو اپنا احسان بتایا. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ عقیق یا بتحان، یہ مدینہ کے مضافات میں دو وادیاں تھیں، ان وادیوں میں سے کسی وادی میں جائے اور وہاں سے جا کر اپنے لیے اچھی نسل کی دو اونٹنیاں لے کر آئے، اس کا نہ کوئی مال خرچ ہو اور نہ راستے میں وہ کوئی گناہ کا کام کرے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر ایک اس کی خواہش کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جا کر 3 آیات پڑھ لے یا 2 آیات پڑھ لے یا 2 آیات کسی کو سنا لے تو اس کے لیے یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اگر تین آیات پڑھے تو یہ تین اونٹنیوں سے بہتر ہے، اگر چار آیات پڑھے یا کسی کو سنائے یا کسی کو سکھائے تو یہ چار اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ حضور ایک اور موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں، متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار۔ فرمایا دو آدمیوں کے بارے میں حسد جائز ہے، صرف دو آدمیوں سے حسد کیا جا سکتا ہے، یعنی دو آدمی ایسے ہیں جن کا عمل قابل رشک ہے۔ کون سے دو آدمی؟ ایک وہ جس کو اللہ تعالی نے قرآن کی نعمت عطا کی، قرآن کے علم سے نوازا، تو وہ راتوں کو بھی اور دن کو بھی کھڑا ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے بندوں تک قرآن کا پیغام پہنچاتا ہے۔ فرمایا اس کی زندگی قابل رشک ہے۔ اور وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا، وہ دن اور رات کے اوقات میں اسے اللہ کی راہ میں لٹاتا اور خرچ کرتا ہے، فرمایا اس کی زندگی بھی قابل رشک ہے۔ ارشاد رسول ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرات محترم، آج ہم کس کو بہترین اور قابل رشک سمجھتے ہیں؟ خوبصورت چہرے، زین للناس حب الشہوات، اور خواہشات نفس کی جتنے سامان ہیں، بلند و بالا عمارتیں اور پلازے ہیں، میڈیکل اور انجینئرنگ کی ڈگریاں ہیں، عہدے اور منصب ہیں، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات ہیں، تجارت اور کاروبار ہیں، امریکہ کے گرین کارڈ ہیں، کاریں اور جائیدادیں وغیرہ ہیں، ہمارے لیے تو یہ مرغوبات نفس ہیں، ہم ان کو قابل رشک سمجھتے ہیں۔ اور جس کو دنیا کی یہ نعمتیں ملی ہوں، یہ مال و دولت ملی ہو، ہم اس کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ساری خیر تو اسی نے سمیٹ لی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو خیر قرار نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قابل رشک تو اس کی زندگی ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا سمجھتا اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور جو قرآن کریم پڑھتا اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو اللہ تو فرماتا ہے، فَأَمَّا مَن تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، بس تم میں سے جو کوئی رائے راست سے بٹک گیا اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہم اپنی ترجیحات کا جائزہ لیں، ہماری ترجیحات میں قرآن کریم کو اور آخرت کی کامیابی کو کون سا مقام حاصل ہے؟ ہم اپنی ترجیحات میں دنیا کو، دنیا کے علوم کو اور دنیا کی دولت کو سب سے پہلے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی کتاب اور آخرت کی کامیابی ہماری ترجیحات میں کہیں آخر پہ ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، فَآثَرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، تم فنا ہونے والی چیزوں کو نہیں بلکہ اس چیز کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے۔ باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی، قرآن کریم کی دولت اور قرآن کی نعمت اور نیک اعمال، یہ باقی رہنے والے ہیں۔ باقی دنیا کی جو نعمتیں ہیں، یہ تو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو ختم ہونے والی، یہ تو مٹنے والی، یہ تو فنا ہونے والی ہیں۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، توجہ فرمائیے، قیامت کے دن شفاعت کس کی ہوگی؟ لمبی کاروں والوں کی، زرق برق لباس والوں کی، اونچی عمارتوں والوں کی، اور فرفر انگریزی بولنے والوں کی جن کو قرآن کی ایک آیت بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، یا قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کی؟ دنیا کے مال و اسباب وہاں کام آئیں گے یا قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا؟ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اقرا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کو پڑھو، قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے قیامت کے دن قرآن اس کے حق میں شفاعت کرے گا. القرآن حجت لك او علیک، قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو وہ قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت ہوگا. اگر ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف حجت ہوگا. سورج سے زیادہ روشن تاج قیامت کے دن کس کو پہنایا جائے گا؟ حسن و جمال والوں کو، گرین کارڈ والوں کو یا ان کے والدین کو، فیکٹریوں اور پلازوں کے مالکوں کو یا وزیروں اور مشیروں کو؟ نہیں، وہ تو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو پہنایا جائے گا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو وہ خوبصورت تاج پہنایا جائے گا، وہ روشن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج سے زیادہ ہوگی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فما ظنکم بالذی عمل بهذا، جو اس قرآن کے اوپر خود عمل کرنے والا ہے اس کے درجے اور مقام کے بارے میں تمہارے کیا خیال اور کیا رائے ہے؟ اگر قرآن پڑھنے والے کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا تو خود وہ جو شخص جو قرآن پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے مرتبے اور مقام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رضائے رب اور فوز عظیم کا حقدار قیامت کو کون بنے گا؟ بلند درجات کس کو حاصل ہوں گے؟ جنت میں 500 برس پہلے کون جائے گا؟ جن کے پاس قارون کے خزانے ہیں، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے مالک ہیں، یا جن کی پارٹیوں اور جتھے زیادہ مضبوط ہیں، یا جن کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں؟ نہیں، واللہ نہیں، بلکہ قیامت کے دن خدا فرمائے گا، تم قرآن پڑھو جیسا دنیا میں خوش اعلانی سے پڑھتے تھے، اور جنت کی بلندیوں پر چڑھتے جاؤ، جو آخری آیت تم پڑھو گے وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا. ابو داؤد و ترمذی نے اس آیت کو، اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے. تو بھائیو اور بزرگو، قابل رشک قرآن والا ہے یا دنیا کے مال و دولت والا؟ لیکن آج ہمارے ہاں قرآن کریم کی حالت ان یتیم بچوں کی سی ہو گئی ہے کہ جو اس دنیا میں بے سہارا رہ جاتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، اور قرآن کریم پڑھنے والے بھی کون ہیں؟ ہمارے ہاں دینی مدارس میں اکثر و بیشتر یتیم اور نادار بچے بچیاں ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہ غریب غربے یا وہ کند ذہن لوگ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے بے بہرہ رہ گئے ہیں، ان کو دینی مدارس کے اندر بھیج دیا جاتا ہے. یا مالدار لوگوں کی وہ اولاد جو اپاہج ہیں، جو نابینا ہیں، ان کو دینی مدارس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، یہ سمجھ کر کہ باقی بچے تو ہمارے آکسفورڈ سے اور دنیا بھر کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، ایک آدھ حافظ قرآن بھی بن جائے تاکہ قیامت کے دن ہماری سفارش کر لے. ہم قرآن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورہ مجادلہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ تم میں سے جو اہل ایمان اور علم والے ہیں ان کے درجات بلند کر دے گا. بلندی درجات کا ذریعہ کیا ہے؟ دنیا کے عہدے اور منصب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا، اس کو سیکھنا اور اس کا علم حاصل کرنا، یہ بلندی درجات کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے یکدم نہ چھین لے گا، بلکہ علماء وفات پائیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں سے دین کے متعلق پوچھیں گے، وہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس گمراہی کے مناظر آج ہم اپنے ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے دیکھ اور سن سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بے علم اور جاہل لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں اور آ کر دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ دین کے حقیقی علم سے بے بہرہ ہیں. ایسے ہی وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گمراہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علماء وفات پا جائیں گے تو دین کا علم اٹھ جائے گا، لیکن ہمارے حکمران تو علماء کو چن چن کر قتل کرا رہے ہیں تاکہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہ جائے. اللہ نے ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء, قرآن و سنت کا علم رکھنے والے. حضور فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء اپنے پیچھے دنیا کے مال و دولت کی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں. تو علم کی وراثت کا وارث کون بنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کہ وہ بندے جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب ایسا وقت آئے گا اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا, قرآن کے حروف باقی ہوں گے, مساجد میں نقش و نگار ہوں گے, چونا گچ اور اونچے مینار, لیکن لوگ ہدایت سے خالی ہوں گے, علماء ان کے بدترین لوگ ہوں گے, فتنہ انہی سے نکلے گا اور انہی کی طرف پلٹے گا. ترمذی کی یہ روایت ہے. گویا کہ یہ بات بھی ہمارے زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آج اگر ہم اپنی حالت دیکھیں تو مسجدوں کے اندر نقش و نگار بڑے ذوق و شوق سے بنائے جاتے ہیں اور قرآن کریم بڑی خوبصورت طریقوں سے لکھا جاتا ہے اور بڑی خوبصورت جلدوں میں اس قرآن کو محفوظ کیا جا رہا ہے, لیکن اس قرآن کو پڑھنے والے, اس کو سمجھنے والے, اس کے اوپر غور و فکر کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. سقراط نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی, عالم دین کا طبیب ہے اور مال اس کا مرض ہے, اگر طبیب خود ہی مرض میں مبتلا ہو جائے تو وہ دوسروں کا علاج نہیں کر سکتا. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا علم والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو, اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو اس طرح زندگی بخشتا ہے جس طرح بارش سے مردہ زمین لہلا اٹھتی ہے. قرآن کریم بے شمار فیوز و برکات کا حامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ایسا اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان عطیہ ہے جس کے ذریعے سے ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے. قرآن کریم کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے. فذکرونی اذکرکم, پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن کریم اللہ کا بہترین ذکر ہے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. تو جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے, یعنی ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذکر کرتا ہے. اس کی ایک بہترین مثال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے جس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اور یہاں نماز سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَالَ الْعَبْدِ, کہ جب میرا بندہ کہتا ہے, جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی, یعنی جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ کے اس کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, میری بہنوں, دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کے اوپر ایک ایک آیت کے اوپر بندے کو جواب دے رہے ہیں, اور گویا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے اور اللہ اس بندے کی تلاوت کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں. یہ بندے اور رب کے درمیان کتنا خوبصورت اور کتنا حسین مکالمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی بزرگی اور شرف عطا کیا ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ قدر و منزلت والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جس رات قرآن کریم کا نزول ہوا، اللہ نے اس ایک رات کو ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر بنا دیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ یہ بابرکت رات، یہ قدر و منزلت والی رات، یہ خیر و برکت والی رات، یہ شرف و بزرگی والی رات، اس کو یہ مرتبہ اور مقام کس بنیاد پہ ملا؟ نزول قرآن کی وجہ سے ملا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو سربلند و سرفراز کرتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے۔ کیسے عروج عطا فرماتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہا کرتے تھے، اپنے نفس سے مخاطب ہو کر یہ کہتے تھے کہ عمر، تم جانتے ہو تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تم اونٹوں اور بکریوں کی رکھوالی کرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن تم وہ بھی صحیح طریقے سے نہ کر سکتے تھے۔ تمہارا باپ تمہیں تھپڑ رسید کرتا تھا، اور آج تم مسلمانوں کے امیر بنے ہوئے ہو۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن کریم کو پڑھا، اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دی، تو وہ عمر جو بکریوں کے ریوڑ کی رکھوالی نہ کر سکتے تھے، خود اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اس عمر کو اس قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا۔ یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی بڑی رحمت اور اس کا بڑا فضل ہے اس انسان پہ جسے اللہ تعالیٰ فہم دین سے نواز دے۔ ارشاد رسول ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو قرآن کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے، اسی طریقے سے اس نے بندوں میں اخلاق بھی تقسیم کر رکھے ہیں۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ رزق تو وہ ہر اس بندے کو دیتا ہے، خواہ وہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہو یا اللہ کا نافرمان ہو۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ دین کا فہم اسے عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا ہم اللہ کے پسندیدہ انسان اور اللہ کے محبوب انسان بننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، اگر ہم تیار ہیں تو پھر ہم قرآن کریم کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں، ان کو سکھائیں، تاکہ وہ ہماری موت کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس دنیا میں انسان کے لیے ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے لیے ہم اپنے رب سے روزانہ دعائیں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم۔ جب ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس دعا کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اللہ کی کتاب سے جواب آتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو تمہیں ایسی سیدھی راہ دکھائے گا جو بالکل سیدھی ہے، ہی اقوم، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، وہ صراط مستقیم جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ نزول قرآن کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، ھدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس سے متقین کو ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور یہ ہدایت انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا جہان کے خزانے ہوں، افت اقلیم کی بادشاہی اس کو مل جائے، وہ سکندر اعظم کی طرح دنیا کا بادشاہ بن جائے، دنیا کی ساری مال و دولت اس کے پاس ہو، لیکن اگر اسے اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب نہ ہو، تو یہ سب دنیا کے مال و دولت اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ ایک انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور ہدایت قرآن کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترک تو فیکم امرین، تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بهما، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ فرمایا ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر قرآن و سنت سے انحراف کرو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، دنیا کی خوشحالی کو بھی اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن سے وابستہ کر دیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم کرتے, یعنی تورات اور انجیل کے قوانین اور دستور کے مطابق عمل کرتے اور اس چیز کے مطابق عمل کرتے جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کی گئی, تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اوپر سے بھی رزق دیتا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی ان کے لیے اللہ تعالی رزق کو اگلتا. ہم مسلمان بھی اہل کتاب ہیں, ہم اہل قرآن ہیں. قرآن کریم اللہ تعالی کی وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جو لائے محفوظ کے اندر موجود ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر اس قرآن مجید کے نزول تک جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے وہ اللہ کی اسی کتاب کے ابتدائی ایڈیشن تھے, اور پھر قرآن کریم نے اپنے ان ابتدائی ایڈیشنوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیا. یہ قرآن کریم مصدق لما بین یدیہ, ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. اس قرآن کے اندر صحف ابراہیم بھی موجود ہیں, اس قرآن کے اندر تورات زبور اور انجیل کی ہدایات بھی اپنی اصل صورت میں موجود ہیں. ان کتابوں کو ان کتابوں کے ماننے والوں نے بدل ڈالا تھا. قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس نے ان کتابوں کی تمام ہدایات کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیا, اور اب اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی کہ قیامت تک اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس کتاب کے اوپر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں تمہیں اوپر سے بھی رزق برساؤں گا اور زمین سے نیچے سے بھی جو ہے تمہیں رزق عطا کروں گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کی مقرر کی ہوئی ایک حد کو اگر کوئی نافذ کرے تو اس کی اتنی خیر و برکت ہے کہ جتنی 40 دن کے باران رحمت سے بھی خیر و برکت حاصل نہیں ہوتی. ارشاد باری تعالیٰ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, جو کوئی مرد اور عورت حالت ایمان میں نیک عمل کرے فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے, ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے. یعنی یہ دنیا کی زندگی مراد ہے, اس لیے کہ آخرت کی زندگی تک اس میں آگے ذکر ہو رہا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اسے پاکیزہ زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور اس کے اعمال میں سے جو بہترین عمل ہوں گے ان کی جزا اس بندے کو عطا فرمائیں گے. یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جزا دیں گے, لیکن دنیا میں حیات طیبہ اس انسان کو حاصل ہوگی. حیات طیبہ کیا ہے؟ یعنی دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی کی زندگی, پاکیزہ زندگی, عمدہ رزق, رزق حلال اس انسان کو وافر مقدار میں عطا فرمائیں گے جو عمل صالح اور ایمان کی راہ کو اختیار کرے گا. عمل صالح اور ایمان کی راہ کون سی راہ ہے؟ قرآن کریم کو پڑھنا, سمجھنا, اس کے مطابق عمل کرنا, قرآن کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا عمل صالح ہے. قرآن پر ایمان لانا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا, ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنا, اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ میں حیات طیبہ اس شخص کو عطا فرماؤں گا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میری بہنوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا لائحہ عمل عطا فرمایا کہ جب اس دنیا میں فتنہ اور فساد برپا ہو تو ہم اس لائحہ عمل کے مطابق راستہ اختیار کر کے فلاح اور نجات کی راہ اختیار کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سنو, اسلام کی چکی گھوم رہی ہے تو جس طرف قرآن ہو اسی طرف تم بھی رہنا. یعنی دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں. تلکل ایام نداولھا بین الناس, اللہ فرماتا ہے دنیا میں انسانوں کے اوپر اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح اسلام کی چکی حالات کے ساتھ گھوم رہی ہے تو جس طرف قرآن ہو اس طرف تم بھی رہنا. سنو, قرآن اور اقتدار عنقریب دونوں الگ ہو جائیں گے. یعنی ایک ایسا وقت آئے گا کہ قرآن اور اقتدار دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن اور اقتدار ایک ساتھ تھے. اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب تھی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، یعنی ایک ہاتھ میں اقتدار تھا، اختیار تھا، قوت تھی، طاقت تھی، اور دوسرے ہاتھ میں قرآن مجید فرقان حمید تھا۔ فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یہ دونوں آپس میں الگ الگ ہو جائیں گے تو فرشاد فرمایا کہ خبردار تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ جب ان لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار اور اختیار آ جائے کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہو، تو پھر فرمایا کہ تم کیا کرنا، تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے درمیان فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے، اگر ان کی بات مانو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ آج ایسے ہی حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات کی نشاندہی اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ارشاد فرمائی تھی کہ ایسے حکمران ہوں گے جو قرآن کو چھوڑ چکے ہوں گے، پسے پشت ڈال چکے ہوں گے، لیکن اقتدار اور اختیار ان کے پاس ہوگا، جب وہ تمہارے درمیان فیصلے کریں گے، اگر تم ان کے فیصلوں کو مانو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، اور اگر ان کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کرو گے تو تمہیں قتل کرا دیں گے۔ راوی نے سوال کیا، تب ہم کیا کریں، پھر ہمارے لیے کیا لائے عمل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کرو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا، وہ لوگ آروں سے چیرے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے، لیکن وہ رائے راست سے نہیں ہٹے۔ ارشاد فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دی جائے۔ تبرانی نے اس حدیث کو روایت فرمایا جس میں ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لائے عمل مقرر کر دیا ہے، جس کو ہم اختیار کر کے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت کا ساتھ نہ چھوڑیں، ہم حکمرانوں کا ساتھ نہ دیں بلکہ اللہ کی کتاب کا ساتھ دیں، سنت رسول کا ساتھ دیں، قرآن و سنت کا اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اسی میں ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکیمانہ ارشاد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔